السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
افغان دارالحکومت میں خود کش کار بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی، پاکستان کی طرف سے دھماکے کی شدید مذمت۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
افغان مسئلے کے حل کے لیے انڈونیشیا، پاکستان اور افغانستان کے مذہبی دانشوروں کی کمیٹی قائم کرنے کی تجویز۔ اسلام آباد اور کابل میں اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے، مبصر کی رائے۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں مظاہرین پر فوج کی فائرنگ، 2 ہلاک 9 زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اتر پردیش کے کاس گنج میں فرقہ وارانہ تصادم، 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی، حالات کشیدہ، کرفیو نافذ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی منظرنامے سے یہ خبر، ترک صدر کا کہنا ہے کہ وہ شام کے قریب کرد علاقے میں فوجی آپریشن میں توسیع کریں گے، اور شام کے لیے اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکرات کار کا کہنا ہے کہ وہ روس کی جانب سے شام میں بلائی جانے والی قیام امن کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے صلاح مشورے کے بعد کریں گے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 63 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ کابل پولیس کے نائب سربراہ حق نواز حق یار کے مطابق یہ دھماکہ ہفتے کی دوپہر صدارت اسکوائر میں اس وقت ہوا جب وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جس جگہ دھماکہ ہوا اس کے قریب ہی سرکاری دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانے بھی واقع ہیں۔ مزید تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو ایک خودکش کار بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ کابل پولیس کے نائب سربراہ حق نواز حق یار کے مطابق یہ دھماکہ ہفتے کی دوپہر صدارت اسکوائر میں اس وقت ہوا جب وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جس جگہ یہ دھماکہ ہوا اس کے قریب ہی سرکاری دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملہ آور نے بارود سے بھری ایک ایمبولینس کے ذریعے یہ دھماکہ کیا۔ طالبان نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، اور ان کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ حملے کا ہدف افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کا ایک ہجوم تھا۔ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ دہشت گردی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ افغانستان اپنے ہاں ہونے والی دہشت گردی کا الزام پاکستانی سرزمین پر موجود دہشت گردوں پر عائد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کرتا، لیکن اسلام آباد ان دعووں کو مسترد کرتا ہے۔ یہ حملہ کابل میں ایک پرتعیش ہوٹل پر ہونے والے حملے کے چند روز بعد ہوا ہے، جس میں 14 غیر ملکیوں سمیت کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی طالبان عسکریت پسندوں نے قبول کی تھی، اور اس کے بعد افغان حکام کی طرف سے پاکستان کی جانب انگشت نمائی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ حملے کی منصوبہ بندی سرحد پار پاکستان میں ہوئی، تاہم پاکستان نے اسے بے بنیاد موقف قرار دیتے ہوئے مسترد کیا تھا، اور اس کے بقول اگر کابل کے پاس ٹھوس اور قابل عمل شواہد موجود ہیں تو وہ اسلام آباد کو فراہم کرے، جس پر کارروائی کی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمال میں واقع دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک نانگا پربت پر پھنسے 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی تلاش اور مدد کے لیے امدادی کارروائیوں کا آغاز ہفتے کو کیا جا رہا ہے۔ پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ٹوماس اور فرانس کی خاتون کوہ پیما الزبت 8126 میٹر بلند اس چوٹی کو سر کرنے کی مہم پر تھے کہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولینڈ کے کوہ پیماؤں کی ٹیم میں شامل دیگر 4 مہم جو قریب ہی واقع دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کرنے کی مہم پر تھے۔ انہیں پاکستانی فوج کے ایک ہیلیکاپٹر کے ذریعے نانگا پربت کے بیس کیمپ میں منتقل کیا جائے گا تاکہ وہ اس امدادی کارروائی میں مدد دے سکیں۔ اور انڈونیشیا کے صدر نے، جو پاکستان کے دورے پر اسلام آباد میں ہیں، افغان تنازع کے پرامن حال کے لیے انڈونیشیا، پاکستان اور افغانستان کے علماء پر مشتمل ایک سہ ملکی پینل قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا افغان تنازع کے حل میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو نے افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے اسلامی اسکالروں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ صدر ویدودو نے یہ تجویز پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے کے دوران صدر ممنون حسین کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران دی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ اس مجوزہ کمیٹی میں انڈونیشیا، پاکستان اور افغانستان کے مذہبی دانشوروں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ صدر ویدودو نے کہا کہ انڈونیشیا افغان امن عمل میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے صدر ممنون نے اس تجویز سے اتفاق کیا ہے اور دونوں ملکوں نے اس ضمن میں مشترکہ کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی ترقی اور خوشحالی کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان کا امن و استحکام اسلام آباد اور خطے کے مفاد میں ہے۔ پاکستان متعدد بار اس بات کا اعادہ کر چکا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اسی صورت میں یہ کردار ادا کر سکتا ہے جب تک اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد پوری طرح بحال نہیں ہوتا ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر ظفر جسپال نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد کی کمی کو دور کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔
انڈونیشیا کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کا ایک امپیکٹ تو ہے ریجن میں ایز اے ایشین اسٹیٹ، مگر وہ پھر ایک ایز اے نیوٹرل جس طرح ہوتا ہے اس کا رول آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہ ریجن سے آؤٹ ہے تو نیچرلی اس کا ود ان دی جو ریجن والی اسٹیٹس ہیں ان والا امپیکٹ تو نہیں ہوگا، مگر ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرل میڈیٹر کا، انٹرلوکیٹر کا اس کا رول ہو سکتا ہے۔ اور یہ تجویز ان کی جو ہے یہ بہتر ہے کیونکہ سو اگر ہم کوئی نہ ہر وقت اسی میں مصروف ہیں، کوئی ہم سرچ آؤٹ کرے جس کے تحت ہم کوئی سولوشن اس کا نکال سکیں۔
انہوں نے کہا کہ مسئلے کا قابل عمل حل تجویز کرنے میں اسلامی دانشوروں کی کمیٹی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
کامنٹس کا یہ ہے کہ وہ کوئی نئی ڈیلیبریشن کر کے کوئی نئی آپشنز نکال سکتے ہیں، کیونکہ کالرز کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ نئی پالیسیز، نئی لائنیں یا اس طرح کی جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ کریٹیکلی ایگزامن کر سکتے ہیں پرابلم کے جو کہ یہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کرنے۔
افغانستان میں جاری تنازع کے حل کی متعدد کوششوں کے باوجود تاحال صورتحال جوں کی توں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کی جانے والی ٹویٹ کو پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی کا حصہ تصور نہیں کرتے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ سرکاری پالیسیوں کا ٹویٹس کے ذریعے تبادلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اجلاسوں یا سرکاری دستاویزات کے ذریعے بتائی جاتی ہیں۔ 1 جنوری کو صدر ٹرمپ نے سال نو کی اپنی پہلی ٹویٹ میں پاکستان سے متعلق سخت زبان استعمال کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ گزشتہ 15 برسوں میں 33 ارب ڈالر سے زائد ادا کر چکا ہے اور پاکستان نے امریکہ کو صرف جھوٹ اور دھوکہ ہی دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عباسی سے جب پوچھا گیا کہ ان کے پاس ٹرمپ کی ٹویٹ پر کوئی رد عمل ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت سادہ سی بات ہے، زمینی حقائق اس بات کی حمایت نہیں کرتے جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، ہم انسداد دہشت گردی کی جنگ میں اپنے عزم پر قائم ہیں اور اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس موقف کو دہرایا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں ایک برہم ہجوم پر فوجیوں کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ جنوبی ضلع شوپیان میں پیش آیا جہاں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 3 افراد کی ہلاکت سے صورتحال پہلے ہی کشیدہ تھی۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
بھارتی فوج نے سنیچر کی شام کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان کے ایک دور دراز گاؤں میں پتھراو کرنے والے نوجوانوں پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ شوپیان میں گزشتہ بدھ کو بھارتی حفاظت دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ میں 2 مقامی عسکریت پسند ہلاک ہوئے تھے۔ جھڑپ ہی کے دوران علاقے میں پرتشدد مظاہروں کے دوران حفاظت دستوں کی فائرنگ میں 1 مقامی نوجوان ہلاک اور 2 لڑکیاں شدید طور پر زخمی ہوئی تھیں۔ ان واقعات کے بعد علاقے میں تناؤ کی صورتحال موجود ہے۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ سنیچر کی صبح بھارتی فوج نے شوپیان کے گاؤں گناو پورا میں داخل ہو کر دیواروں پر چسپاں وہ پوسٹر پھاڑ ڈالے جن میں درج عبارت میں بدھ کے روز ہوئی جھڑپ میں مارے گئے مقامی عسکریت پسند فردوس احمد لون کی تعریفیں کی گئی تھیں۔ شام کو جب فوج کی گاڑیوں کا ایک کارواں گاؤں سے گزرنے لگا تو مشتعل نوجوانوں نے اس پر پتھراؤ کیا۔ گاڑیوں میں سوار فوجیوں نے گولی چلا دی جس کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہو گئے، ان میں سے ایک اسپتال جاتے ہوئے چل بسا، جبکہ ایک اور زخمی کی موت اسپتال میں واقع ہوئی۔ شوپیان کے چیف میڈیکل آفیسر نے 20 سالہ جاوید احمد بٹ اور 24 سالہ سہیل جاوید لون کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس نے فوج کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بھارتی فوج کا ترجمان کرنل راجیش کالیا نے کہا کہ یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ فوج نے کن حالات میں گولی چلائی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار بصیر احمد خان نے بتایا کہ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات شوپیان کے ڈیپٹی کمشنر سے کرائی جا رہی ہے اور یہ 20 دن میں مکمل ہوگی۔ اس سے صاب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے بھارتی فوج پر کشمیر میں نسل کشی کرنے کا الزام دہراتے ہوئے شوپیان میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے پر اتوار کے روز عام احتجاجی ہڑتال اور پرامن مظاہرے کرنے کے لیے اپیل جاری کر دی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے بارہا اپنے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ شام میں کرد علاقے میں فوجی آپریشن میں توسیع کریں گے اور ان جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جائے گا جو بقول ان کے ترکی میں کارروائیاں کرنے والے کردش گروپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ انکرا میں بات چیت کرتے ہوئے مسٹر اردوان نے کہا کہ ترکی فوجیں آفرین کی جانب مشرق کی طرف مزید پیش قدمی کریں گی۔ یہ علاقہ شام کی سرحد کے پار ترکی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس آپریشن کو مونبیج شہر سے آگے عراقی سرحد کے قریب مزید مشرقی سمت لے کر جائیں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ایک بھی دہشت گرد موجود رہا۔ ترکی کا یہ قدم ان تقریباً 2000 امریکی دستوں کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے جو وہاں عالمی اتحاد کے ایک حصے کے طور پر شام میں داعش کو شکست دینے کے لیے موجود ہیں۔ اور شام کے مرکزی حزب مخالف گروپ نے کہا ہے کہ وہ روس کے تعاون سے ہونے والی امن بات چیت میں شرکت نہیں کرے گا۔ روس نے آئندہ پیر اور منگل کو ان مذاکرات کا اہتمام اپنے شہر سوچی میں کر رکھا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جمعرات کے روز کانگریس میں ریپبلکنز کو ایک صفحے پر مشتمل ایک لائحہ عمل روانہ کیا ہے جس کا مقصد امیگریشن سے متعلق ان سوالات پر توجہ دینا ہے جو کانگریس اور امریکی عوام کے درمیان تفرقے کا باعث ہیں۔ جمعے کے روز امریکی اٹارنی جنرل نے ترک وطن سے متعلق صدر ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائک اوسلیون اور ایزابیل کوچولی کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر۔
نارفاک ورجینیا میں قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے سیشنز نے کہا کہ اہلیت کی بنیاد پر قائم امیگریشن سسٹم امریکہ کے قومی مفاد میں ہوگا۔
It's time to put in place smarter immigration laws and start enforcing them. The American people have waited long enough. We want to create a system that serves the national
interest. اب وقت ہے کہ امیگریشن سے متعلق چوکس قوانین بنائے جائیں اور انہیں لاگو کیا جائے۔ امریکی عوام نے بہت انتظار کر لیا۔ ہم ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جو امریکہ کے قومی مفاد میں ہو۔ ایک عظیم قوم کو یہی کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ غلط نہیں، نہ ہی کوئی غیر اخلاقی بات ہے کہ ہم امیگریشن کی ایسی پالیسی بنائیں جو ہمارے خیال میں امریکہ کو مضبوط بنائے اور ہمیں ایک عظیم ملک بنا دے۔ اپنی تقریر میں سیشنز نے توجہ ترک وطن اور دہشت گردی اور جرائم کے مبینہ تعلق پر مرکوز رکھی۔ ٹرمپ نے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس کے تحت ڈاکہ نامی پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے 1.8 کروڑ افراد کے لیے امریکی شہریت کے حصول کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے جب وہ بچے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ مارچ میں اوباما دور کا وہ پروگرام ختم کرنا چاہتی ہے جو انہیں بے دخلی سے بچائے ہوئے ہے۔ تاہم ترک وطن سے متعلق بہت سے گروپوں نے ٹرمپ کے منصوبے کی دیگر شقیں مسترد کر دی ہیں، جن میں میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر دیوار کی تعمیر، لاٹری کے ذریعے امیگریشن ختم کرنا اور اہل خانہ کو امریکہ بلانے پر سخت قدغن شامل ہے۔ جارج ماریو کبریرا کوئلیشن فار ہیومن امیگرنٹ رائٹس سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
This is a proposal that will go nowhere. It's dead on arrival and we reject it. Not only is this proposal not just conservative, but
یہ ایسا منصوبہ ہے جو آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ ابتدا ہی میں مردہ ہو چکا ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ یہ تجویز نہ صرف انتہائی قدامت پسندانہ ہے بلکہ تارکین وطن کے لیے انتہائی سخت ہے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے، اور یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ یہ تجاویز سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کر کے ترک وطن کے پورے نظام کو تبدیل کر دیں گی۔ امیگریشن سے متعلق ایک تنظیم سے وابستہ پیٹر بوگارڈ کہتے ہیں،
From what we've understood about it, this would be one of the largest cuts to legal immigration.
اس سے ہماری سمجھ میں جو آیا ہے وہ یہ کہ اس سے قانونی طور پر ترک وطن پر بہت زد پڑے گی، تقریباً ایک صدی میں 50% کے قریب، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہماری تنظیم کے نقطہ نظر سے معیشت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ تاہم اس ہفتے ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن نے کہا کہ اس کا مقصد اعتدال پیدا کرنا ہے۔
This is about border security. It's about fixing some of the holes in our immigration system that allow criminals and others to take advantage.
اس کا تعلق سرحدی حفاظت سے ہے۔ اس کا مقصد ہمارے ترک وطن کے نظام میں وہ رخنے پر کرنا ہے جس سے جرائم پیشہ افراد اور دیگر فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اس کا مقصد ڈاکہ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ہمدردانہ حل تلاش کرنا بھی ہے۔ واشنگٹن میں جمعے کے روز ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر نے ایک بیان جاری کیا جس میں صدر کے امیگریشن کے منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا۔ بات چیت آئندہ ہفتے بھی جاری رہے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو کم کرنے اور پیونگ یونگ کے جوہری اور میزائل خطرے سے نمٹنے کے لیے کام کرنے والے سفارتکاروں کو فوجی طاقت کے استعمال کا متبادل فراہم کرنے کے عزم پر سختی سے کاربند ہے۔ پرل ہاربر پہنچنے سے پہلے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میٹس نے کہا کہ اگر شمالی کوریا نے حملہ کیا تو امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع نے ویتنام سے ہوائی آتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا متبادل 1953 سے موجود ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو ہم جنوبی کوریا کے شانہ بشانہ لڑنے پر تیار ہیں۔ میٹس نے مزید کہا کہ شمالی کوریا کے کسی بھی حملے کو سختی سے روک دیا جائے گا۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا آئندہ ماہ جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کے معاملے پر بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا ان مذاکرات کو امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان کوئی دوری پیدا کرنے کی کوشش کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ تاہم میٹس نے کہا کہ جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے اس بات چیت کو اولمپک کے معاملات محدود رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے ان مذاکرات کو ایک مثبت اشارہ قرار دیا، لیکن انہوں نے اس بارے میں بھی سوال اٹھایا کہ یہ بات چیت کس حد تک کسی پیش رفت کے لیے معاون ہو سکتی ہے۔ بل رچرڈسن، جو میانمار میں جمہوریت کی حامی تحریک کی حمایت کرتے ہیں، کچھ روز قبل اس عالمی بورڈ سے مستعفی ہو گئے جو میانمار میں روہنگا بحران پر مشاورت فراہم کرتا ہے۔ رچرڈسن نے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کو اسکائپ پر خصوصی انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ آنگ سان سو چی ان کے اچھے دوستوں میں سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میانمار میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کی اہمیت کو کم کیا ہے، اور جب ان سے رائٹرز کے دو صحافیوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ تیش میں آ گئیں۔ اپنے استعفے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں مستعفی ہوا ہوں، مجھے برطرف نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنگ سان سو چی کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کھری یا صاف طور پر دی جانے والی مشاورت میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور 30 سالہ مضبوط دوستی کے بعد یہ حال ہے۔ ہم جمہوریت کے لیے مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں، اور یہ میرے استعفے کے بعد اور متاثر ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اس لیے بھی مستعفی ہوئے کہ میانمار کی جانب سے سفاک اور مہلک پالیسی کے حق میں نہیں تھے۔ دنیا بھر میں ہفتے کے روز ہولوکاسٹ کی یاد میں دن منایا گیا جو 1945 میں جرمنی میں نازیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم سے بچ جانے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہولوکاسٹ میوزیم میں دنیا بھر سے عہدیدار اس قتل عام کی یاد میں جمع ہوئے۔ یورپین یونین امبیسیڈر ڈیوڈ اوسلیوان نے کہا کہ میوزیم کی جانب سے اس قتل و غارت کی یاد منانا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلیں ماضی کی سفاکیوں کے بارے میں جان سکیں۔ میوزیم کے حکام نے ڈاکٹر محمد علیسیٰ کی جانب سے ایک خط بھی پڑھ کر سنایا جو سعودی عرب میں قائم مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ امریکہ میں شوبز کی مشہور شخصیت اوپرا ونفری نے امریکی صدر کا انتخاب لڑنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اوپرا ونفری ایک انتہائی مقبول ٹی وی شو کی میزبان کی حیثیت سے غیر معمولی شہرت کی حامل ہیں۔ 25 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے اس ٹی وی شو کے ساتھ انہوں نے خود اپنی میڈیا امپائر قائم کر لی تھی۔ اس امپائر میں شوبز کا ایک رسالہ شائع کرنے کے علاوہ فلم سازی، ٹیلی ویژن پروڈکشن، کیبل ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ ریڈیو شامل ہیں۔ یوں 63 سالہ اوپرا ونفری کا شمار اب دنیا کی امیر ترین خواتین میں کیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے کچھ حلقوں میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہ 2000 میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے مخالف امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے کے بارے میں غور کر رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے انسٹائل میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں صدارتی انتخاب میں حصہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اوپرا فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہیں۔ انہوں نے اس ماہ کے شروع میں گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب میں جن سے ہراس کے خلاف اپنی مہم می ٹو کے بارے میں تفصیل سے بات کی، جس کے بعد ایک آن لائن مہم کا آغاز ہو گیا جس میں انہیں اگلے صدارتی انتخاب میں امیدوار کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ ان کے دیرینہ ساتھی اسٹیڈمین نے لاس اینجلس ٹائمز کو بتایا کہ انہیں اگر مناسب حمایت حاصل ہوئی تو وہ یقینی طور پر صدر کا انتخاب لڑیں گی. تاہم اوپرا نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہیں بعض حلقوں کی جانب سے انتخاب لڑنے کے لیے حمایت کی پیشکش کی گئی ہے لیکن وہ خود انتخاب لڑنے کی خواہش مند نہیں ہیں. جدید ٹیکنالوجی اور ایپل کی مصنوعات کے شائقین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایپل کا جدید اور منفرد وائرلیس اسپیکر ہوم پوڈ 9 فروری سے ایپل سٹورز پر دستیاب ہوگا, جس کے لیے آن لائن آرڈرز کا آغاز امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا میں 26 جنوری سے ہو گیا ہے. تاہم ہوم پوڈ فرانس اور جرمنی میں رواں سال موسم بہار میں ہی مل سکے گا. ہوم پوڈ کی خوبی یہ ہے کہ اس کا استعمال آسان ہے اور وہ موسیقی کے شائقین کو بہترین کوالٹی میں میوزک فراہم کرتا ہے. ہوم پوڈ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی کلاؤڈ میوزک لائبریری تک رسائی بھی فراہم کرتا ہے. ہوم پوڈ ایپل کی ایک اور ڈیوائس سری کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد آپ کو ڈیجیٹل دنیا کی کئی جدید ترین سہولتیں فراہم کرتا ہے. سری ایپل کا تیار کردہ پرسنل اسسٹنٹ ہے جو مصنوعی ذہانت پر کام کرتا ہے. یہ آلہ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ آلات میں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ پہلا بلٹن ختم ہوتا ہے.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
اور وقت کی گردشوں سے ماورا محبت اور زندگی کے ترجمان جاوید اختر کے گیت تفصیل سنیے فکر و فن میں.
میں کوئی ایسا گیت گاؤں کہ آرزو جگاؤں, اگر تم کہو.
ایسا کیوں ہے کہ آج کسی بھی البم کی مقبولیت کے لیے پرانے گیتوں کے ریمیک اس میں شامل کیے جاتے ہیں, اور کیوں ہم عہد گزشتہ کو آواز دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ یقیناً اس میں دل کو چھو لینے والے بول ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو نام خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ اردو کے معروف گیتکار اور شاعر جاوید اختر کا ہے.
کہیں دور چلے جائیں ہم, دور اتنا کہ ہمیں چھو نہ سکے کوئی غم.
17 جنوری کو ان کی 73 سالگرہ کے موقع پر دا انڈین ایکسپریس نے ایسے گیتوں کی ایک فہرست تیار کی ہے جنہوں نے سننے والوں کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے اور ان کے جذبات و احساسات کے ترجمان بنے. ان میں ویر زارا فلم کا یہ گیت پہلے نمبر پر ہے.
تم چھپا نہ سکو گے میں وہ راز ہوں, تم بھلا نہ سکو گے وہ انداز ہوں.
دوسرے نمبر پر آتا ہے ویک اپ سڈ کا یہ گیت. اس فلم میں رنبیر کپور اور کنگنا سین نے مرکزی کردار ادا کیے تھے.
جو گھر سے سپنے بوند بوند نینوں کو بوند بوند, کیسے میں چلوں دیکھ نہ سکوں انجان راستے.
سوادیس فلم میں شاہ رخ خان نے بطور ہیرو کام کیا. یہ گلی گلی سنائی دیا اور مدتوں خوبصورتی کے اظہار کے لیے اس گیت کا سہارا لیا جاتا رہا. یہ گیت اے لو اسٹوری 1942 کا ہے.
ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب, جیسے شاعر کا خواب, جیسے اجلی.
جودھا اکبر فلم میں ایشوریا اور رتک روشن نے مرکزی کردار ادا کیے.
ان لمحوں کے دامن میں پاکیزہ سے رشتے ہیں, کوئی کلمہ محبت کا دہراتے فرشتے ہیں.
یش راج فلمز کے بینر تلے بننے والی فلم سلسلہ کی چاہت اور پسندیدگی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. इसके सभी गीतों को बेहद पसंद किया गया। जावेद अख्तर के कलम से लिखा गया ये गीत आज भी बेपनाह पसंद किया जाता है। साथ साथ फिल्म में जगजीत सिंह की दिल छू लेने वाली आवाज में गाई गई जावेद अख्तर की ये गजल आज भी मन के तारों को छेड़ जाती है।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमेरिका में हर साल एक अंदाजे के मुताबिक दिमाग के सरतान के 78,000 नए केस सामने आते हैं, जबकि दुनिया भर में इनकी तादाद तकरीबन 4,00,000 है। ये सरतान की खतरनाक किस्म है और शाजी मरीजों का इलाज मुमकिन होता है, लेकिन अब कुछ ऐसे नए तरीके इलाज मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए मरीज निस्बतन लंबी और ज्यादा मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के केवन नॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉड से लैस एक टोपी जॉयस एंडरसन के सर पर पहनाई गई है। वो बताती हैं,
A lot of people ask me about it. Little kids do. Like, what's that on your head? So, tell them it's my superhero cap.
दिमाग के सरतान में मुब्तला मरीज जॉयस एंडरसन कहती हैं कि बहुत से लोग मुझसे इस बारे में दरियाफ्त करते हैं। छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं कि ये क्या है, और मैं उन्हें बताती हूँ कि ये मेरी सुपर हीरो कैप है। अगर जॉयस सुपर हीरो हैं तो उनका दुश्मन और मुखालिफ दिमाग का सरतान है। उनकी इस बीमारी की तशखीस 2014 में हुई थी। वो बताती हैं,
It was a terrible, shocking time. For the first few months, my husband and I just were devastated. We cried a lot.
दिमाग के सरतान में मुब्तला जॉयस एंडरसन बताती हैं कि ये एक डरावना चौंका देने वाला वक्त था। इस बीमारी का पता चलने के बाद मैं और मेरे शौहर महीनों तक खौफजदा रहे, हम बहुत रोते भी रहे। जॉयस एंडरसन की सर्जरी हुई, केमो और रेडिएशन से इलाज भी हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रोड हेलमेट निस्बतन नया तरीके इलाज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खलियों की पैदावार को रोक देता है, जिसकी वजह से सरतान के खलिये मरने लगते हैं।
When we were starting it, it was maybe science fiction. As with everything new you start.
Northwestern University के डॉक्टर रॉजर स्टप कहते हैं कि जब हम इस इलाज को शुरू कर रहे थे तो ये साइंस फिक्शन की तरह था, जिसमें हर चीज नई थी, और मेरा ख्याल है कि इस तरह सरतान के इस इलाज का आगाज भी हुआ। जिन तहकीकारों ने इस तरीका इलाज का मुशाहदा किया है वो कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि इलेक्ट्रोड कैप की वजह से जिंदा रहने की सूरत बेहतर हो गई है, अगरचे ये कोई इलाज तो नहीं।
So median survival has increased from 16 months to 21 months. More importantly so that
University के डॉक्टर राजर स्टप कहते हैं कि इस कैप की वजह से जिंदगी में 16 से 20 माह का इजाफा हो गया, और ज्यादा अहम बात तो ये है कि बाद सूरतों में ये इजाफा 2, 3, 4, और 5 साल तक बढ़ गया। जॉयस एंडरसन को अपनी ये कैप अपनी बाकी जिंदगी में पहनना होगी, और अब तक उनके MRI टेस्ट में कोई नई रसौली भी दिखाई नहीं दी। वो कहती हैं,
I'm not ashamed to have them on, and I don't care if anybody knows that I have cancer. I think it's
दिमाग के सरतान में मुब्तला जॉयस एंडरसन कहती हैं कि मुझे अब ये कैप पहनते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती, और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि लोगों को मालूम हो जाएगा कि मुझे सरतान है। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों से घबरा नहीं रहे कि वो आपके बारे में किस तरह से सोचते हैं। FDA ने इस नौयत के इलाज के तरीकों की मंजूरी 2012 में दी थी, और जिनका मकसद सरतान के खलियों की नश्वोनुमा को रोकना है। बैसे चलानी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। साइंसदानों ने 9,000 साल पहले की एक नौजवान लड़की के चेहरे को दोबारा शक्ल दी है, जिससे इंसानी तहजीब के इब्तदाई दौर पर नई रोशनी पड़ेगी। ये नौजवान लड़की, जिसे डॉन का नाम दिया गया है, 9,000 साल पहले यूनान के शिमाल मगरबी इलाके में रहती थी, और 21वीं सदी के यूनानियों की इस माह इस लड़की से एक्रोपोलिस अजायब घर में मुलाकात होगी। इसका ढांचा सन 1993 में थेस्ले के एक गार से बरामद हुआ था। दांतों के माहिर مینولس پاپا گیری گوریکس نے اس ٹیم کی قیادت کی جس نے اس کے چہرے کو دوبارہ شکل دی اور پھر عجائب گھر میں رکھا۔ ایتھنز یونیورسٹی میں دانتوں کے امراض کے پروفیسر مینولس کا کہنا ہے،
Her biological age, if determined by the maturity of her long bones, is around 15 years.
اگر اس کی لمبی ہڈیوں کی پختگی کی بنا پر اس کی طبعی عمر کا اندازہ لگایا جائے تو وہ تقریباً 15 برس کی تھی، لیکن اس کے دانتوں کے جامع اور وسیع تر ایکس رے کے بعد ہم نے اس کی عمر کا اندازہ 18 برس لگایا ہے، اس میں ایک آدھ سال کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی ٹیم نے بادامی رنگ کے مٹی کے گارے سے اس کی شکل بنائی جس میں 26 پٹھے شامل ہیں۔ اسے جانوروں کی کھال کا لباس پہنایا گیا ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سندھ پولیس کے سربراہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ماورائے عدالت قتل کے مقدمے میں ملوث سینئر عہدیدار راؤ انوار کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کرے۔ ان پر ایک قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کو جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا الزام ہے، جس کے بعد سے وہ روح پوش ہیں۔ مزید تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی رجسٹری میں نقیب اللہ محسود قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ، اے آئی جی کاؤنٹر ٹیرورزم ثناء اللہ عباسی، ڈی آئی جی ساؤتھ آزاد خان اور دیگر پولیس افسران پیش ہوئے۔ دوران سماعت پولیس نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ ایس ایس پی راؤ انوار عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے۔ آئی جی سندھ نے بینچ کو بتایا کہ وہ مفرور ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بینچ نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے شہری کی زندگی زیادہ عزیز ہے، ریاست کے اندر ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایس ایس پی راؤ انوار کو ہر صورت پیش ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے آئی جی سندھ سے کہا کہ وہ آزادی سے کام کریں اور کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ عدالت نے راؤ انوار کو پیش کرنے کے لیے پولیس کو آئندہ جمعرات تک مہلت دے دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نقیب اللہ محسود قوم کا بچہ تھا، وہ ہمارا بچہ تھا، ریاست میں قتل عام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوران سماعت مقتول نقیب اللہ کے والد محمد خان محسود نے کہا کہ انہیں انصاف کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے، پولیس پر انہیں اعتبار نہیں۔ تاہم عدالت نے کہا کہ پولیس میں اچھے افسران موجود ہیں، آپ آئی جی اور جے آئی ٹی پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ نقیب اللہ کے والد محمد خان محسود کے وکیل نذیر اللہ محسود نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف کی پوری امید ہے۔
آج انکوائری کمیٹی کے لیے چیف صاحب اسلام آباد سے آئے تھے یہاں پہ کراچی رجسٹری میں، وہ صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ جو انکوائری کمیٹی کنڈکٹ ہوئی تھی، جو رپورٹ اس نے جمع کروائی ہے تاکہ وہ وہاں پہ کورٹ میں جمع کروا دے۔ باقاعدہ انہوں نے اپنی رپورٹ کورٹ میں جمع کروا دی اور اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی خواجہ صاحب کو، آئی جی سندھ کو ٹائم دے دیا، راؤ انوار ایس ایس پی ملیر جو ہے وہ اریسٹ ہو کر کے پیش کیا جائے، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے راؤ انوار صاحب کو طلب کیا تھا جو کہ غیر حاضر رہے۔
عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ سابق ایس ایس پی راؤ انوار نے کسی نجی طیارے میں سفر تو نہیں کیا، جس پر سول ایویشن حکام نے بتایا کہ ان کے پاس 6 سے زائد مختلف کمپنیوں کے چارٹرڈ طیارے رجسٹرڈ ہیں۔ بینچ نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ بتایا جائے کہ ان طیاروں میں گزشتہ 15 روز میں کس کس مسافر نے سفر کیا۔ عدالت نے ایویشن حکام سے اس بارے میں حلف نامہ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ از خود نوٹس کیس کی مزید سماعت اب اسلام آباد میں ہوگی۔ نقیب اللہ محسود کو 13 جنوری کو کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں جعلی پولیس مقابلے میں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا تھا۔ واقعے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا اور پولیس پارٹی کے سربراہ ایس ایس پی راؤ انوار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی شامل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد میں بہت کمی پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب جعلی پولیس مقابلوں میں لوگوں کے مارے جانے کے واقعات بھی عام ہیں۔ کراچی میں حال ہی میں ہونے والے بعض واقعات نے صورتحال کو مزید شدید کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے کراچی میں پولیس اور عوام کے درمیان رابطے کے ادارے سی پی ایل سی کے سربراہ زبیر حبیب، ممتاز تجزیہ کار مظہر عباس اور کراچی کے نقیب اللہ محسود کیس کے تحقیقاتی افسر سندھ کے ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ عباسی سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی یہ رپورٹ۔
صورتحال میں جو ایک تلخی پیدا ہو گئی تھی امریکی صدر کے پاریسی اسٹیٹمنٹ کے بعد، وہ نہ صرف یہ کہ ابھی تک ہے بلکہ اس تلخی کی وجہ سے یا کشیدگی کی وجہ سے طالبان اور ان کے اتحادی فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ گزشتہ 1-2 مہینے کے دوران افغانستان کے کیپٹل کابل سمیت مختلف شہروں میں نہ صرف یہ کہ حملوں کی تعداد بڑی ہے بلکہ فورسز کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے.
بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ایک جو اس وقت صورت حال ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی مکسڈ میسیجز آ رہے ہیں, مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں, کیا گیم کیا ہے یہ؟
آپریشن ضرب عرض کے بعد اب کوئی بھی آرگنائز قسم کی افغان طالبان یا حقانی نیٹ ورک کی کوئی بھی کوئی آرگنائز گروپ اس وقت پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا جو کلیم ہے بالکل صحیح ہے, کیونکہ دو وجوہات کی بنا پر, ون کہ کوئی آرگنائزڈ وہاں پہ نہیں ہے کیمپ ان لوگوں کے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی افغانی ہیں وہ ریفیوجی کیمپس کے اندر ہیں اور وہیں پہ یہ لوگ آ کر چھپتے ہیں. تو پاکستان نے تو امریکہ کو ایک آفر کی تھی کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے آپ ہمیں بتائیں اور ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی سینسیبل قسم کی اپروچ تھی پاکستان کی, ایک لاجیکل اپروچ تھی, وہ پاکستان کو بتاتی ہے پاکستان اس کے خلاف کاروائی کرتا, اگر نہیں کرتا تو پھر وہ پاکستان کو اس کے اوپر الزام لگاتے اور یا پھر وہ خود کاروائی کرتے. ضروری یہ ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچیں, مل کر کوآرڈینیٹڈ آپریشنز کریں, امریکنز افغانستان کے اندر کریں, پاکستانی پاکستان کے اندر کریں, اور کوآرڈینیشن کے ساتھ کریں, سائنرجی اور سنکرونائزیشن کے ساتھ کریں تو کامیابی ہو سکتی ہے.
سرور احمد علی صاحب, بتائیے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک ٹینشن کی صورت ہے, کشیدگی نظر آتی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک افغانستان میں جو دہشت گرد حملے ہیں ان میں شدت آ گئی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے اس وقت جو یہ حملے شروع ہو گئے وہاں پر؟
اس میں شک نہیں کہ کابل میں آج کل جو زیادہ حملات ہو گئی اس کی مثال بہت کم ہے, لیکن طالبان کی شدت جو ہے یہ نہ صرف امریکن ٹرمپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے کہ وہ اس کا سٹینڈ بہت سخت ہے طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, تو میرے خیال میں طالبان اس سٹیج تک پہنچ گئی ہے یا ان کے جو ایسوسیٹڈ گروپس ہیں, حقانی گروپ دوسرے گروپ, کہ ابھی وہ طالبان نہیں ہے جو ایک جگہ حملہ کر رہا تھا اور پھر بھاگ رہے تھے. آج کل طالبانوں کی فورسز کافی اسٹرانگ ہو گئی ہے, کافی بولڈن ہو گئی ہے, اور ان کا کافی ایکسپیرئنس ہو گیا ہے, کیونکہ ایک تو یہ کہ فارن فورس جو طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے وہ آج کل نہیں ہے, کبھی کبھی اسپیشل فورس آپریشن ہوتا ہے وہ بھی بہت کم, اور دوسرا یہ کہ طالبان کے ساتھ جو نئے اسلحے اور ان کے ساتھ جو نئے ویپنز ہیں وہ پہلے ان کے ساتھ نہیں تھے.
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز خود کش کار بم دھماکے میں کم از کم 63 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. وزارت صحت نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. کابل پولیس کے نائب سربراہ حق نواز حقیار کے مطابق یہ دھماکہ ہفتے کی دوپہر صدارت اسکوائر میں اس وقت ہوا جب وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. جس جگہ دھماکہ ہوا اس کے قریب ہی سرکاری دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں. افغان وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملہ آور نے بارود سے بھری ایک ایمبولینس کے ذریعے دھماکہ کیا. طالبان نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی, اور ان کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ حملے کا ہدف افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کا ایک ہجوم تھا. انڈونیشیا کے صدر نے اسلامی اسکالروں کی ایک کمیٹی کے قیام کی تجویز پیش کی ہے تاکہ افغان تنازع کے ایک پرامن حل کو فروغ دیا جا سکے. اس کمیٹی میں انڈونیشیا کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کے اسکالروں کی شمولیت کے لیے کہا گیا ہے. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
انڈونیشیا کے صدر نے یہ تجویز جمعے کے دن اسلام آباد کے دو دن کے سرکاری دورے کے پہلے دن پیش کی. ودودو نے پاکستانی صدر ممنون حسین سے کہا کہ افغانستان کے امن عمل میں انڈونیشیا ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. یہ بات دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد ایک سرکاری بیان میں کہی گئی ہے. صدر ممنون حسین نے انڈونیشیا افغانستان اور پاکستان کے علماء پر مشتمل کمیٹی کی تشکیل کی تجویز سے اتفاق کیا, اور دونوں ملکوں نے اس سلسلے میں مل کر کام کرنے کا عہد کیا. سرکاری بیان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام علاقائی ترقی کے لیے ضروری ہے. اس سے پہلے مسٹر ودودو نے پاکستانی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی اقتصادی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور سیکورٹی کتنی اہم ہے. انڈونیشی صدر نے تین ممالک پر مشتمل علماء کی کمیٹی کی جو تجویز پیش کی ہے اس پر فوری طور پر کابل کا تبصرہ نہیں آیا. تاہم یاد رہے کہ افغانستان کی اعلی امن کونسل کے ایک اعلی سطحی وفد نے گزشتہ سال کے آخر میں جکارتا کا دورہ کیا تھا، جس کا مشن انڈونیشیا کو افغان جنگ کو ختم کرنے کی کوششوں میں شریک کرنا تھا۔ اس کونسل نے جکارتا میں انڈونیشی علماء کی حمایت کی درخواست کی تھی۔ افغانستان کی اعلی امن کونسل کے چیئرمین عبد الکریم خلیلی نے کہا ہے کہ انڈونیشیا امن کے عمل میں مؤثر مدد فراہم کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ افغان تنازع کا فریق نہیں ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ایک قصبے کاس گنج میں جمعے کے روز مذہبی فسادات میں ایک شخص کی ہلاکت کے بعد انتظامیہ نے کرفیو لگا دیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
دارالحکومت دہلی سے 170 کلومیٹر دور مغربی اتر پردیش کے کاس گنج میں جمعہ کے روز یوم جمہوریہ پر ایک ترنگا یاترا نکالنے کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں میں تصادم ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور سرحدیں سیل کر دی گئی ہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق بی جے پی کی طلبہ شاخ، اے بی وی پی اور وشو ہندو پریشد کے سینکڑوں کارکن موٹر سائیکلوں پر ترنگا یاترا نکال رہے تھے۔ جب وہ ایک مسلم آبادی کے پاس پہنچے تو انہوں نے مبینہ طور پر قابل اعتراض نعرے لگانے شروع کر دیے، جس پر ٹکرا ہوا اور یہ بی وی پی کا ایک کارکن 22 سالہ چندن گپتا گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ نوشاد اور پرنس نامی دو مسلم نوجوان زخمی ہیں، زیر علاج ہیں۔ نوشاد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ پولیس سے ترنگا یاترا کی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ پولیس نے جمعہ کے روز دعویٰ کیا تھا کہ حالات اگرچہ کشیدہ ہیں مگر قابو میں ہیں، لیکن ہفتے کے روز چندن گپتا کی آخری رسومات سے لوٹ رہی بھیڑ مشتعل ہو گئی اور اس نے متعدد دکانوں، مکانوں اور بسوں کو نظر آتش کر دیا۔ ایک مسجد کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایسے متعدد نوجوان دیکھے گئے جو آتش گیر مادہ لے کر موٹر سائیکلوں کے ذریعے ادھر ادھر آتے جاتے رہے۔ متنازعہ سادھوی اور اشتعال انگیز بیانوں کے لیے بدنام سادھوی پراچی نے کاس گنج جانے کی کوشش کی مگر انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پولیس افسران کے مطابق حالات کشیدہ مگر قابو میں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بل رچرڈسن، جو میانمار میں جمہوریت کی حامی تحریک کی حمایت کرتے ہیں، کچھ روز قبل اس عالمی بورڈ سے مستعفی ہو گئے جو میانمار میں روہنگا بحران پر مشاورت فراہم کرتا ہے۔ رچرڈسن نے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کو اسکائپ پر خصوصی انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ آنگ سانگ سوچی ان کے اچھے دوستوں میں سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میانمار میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کی اہمیت کو کم کیا ہے، اور جب ان سے رائٹرز کے دو صحافیوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ تیش میں آ گئیں۔ اپنے استعفے کے بارے میں ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں مستعفی ہوا ہوں، بورڈ نے مجھے برطرف نہیں کیا، وہ باقاعدہ یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے میری منت سماجت کر رہے تھے، لہٰذا یہ ان کی معمول کی باتیں ہیں۔ میں اپنے ایجنڈے پر کام کر رہا تھا جو کہ مشاورتی بورڈ کے ایجنڈے سے متضاد تھا، جس نے ہر چیز کی کلائی کھول دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنگ سانگ سوچی کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کھری یا صاف طور پر دی جانے والی مشاورت میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور 30 سالہ مضبوط دوستی کے بعد یہ حال ہے۔ ہم جمہوریت کے لیے مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں، اور یہ میرے استعفے کے بعد اور متاثر ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اس لیے بھی مستعفی ہوئے کہ میانمار کی جانب سے صفاق اور مہلک پالیسی کے حق میں نہیں تھے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے ہوائی میں جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سے ملاقات کی اور شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مسٹورا نے کہا ہے کہ انہیں بحیرہ اسود کے تفریحی مقام سوچی میں شام میں قیام امن کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ ملا ہے، تاہم انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کر سکیں گے یا نہیں۔
I will and I've been doing it tonight fully briefed the Secretary General on the outcome of the Vienna meeting۔
میں ویانا اجلاس کے نتائج کے بارے میں سیکرٹری جنرل کو پوری طرح سے آگاہ کر رہا ہوں، اور اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ سوچی کانفرنس میں میری شرکت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سوچی کانفرنس کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کی ایران اور ترکی حمایت کر رہے ہیں اور روس اقوام متحدہ کے تحت شام میں قیام امن کے بارے میں کوششوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسد حکومت کو بچایا جا سکے۔ شام میں حزب مخالف گروپ نے بھی سوچی کانفرنس کی مخالفت کی ہے۔ ڈی مسٹورا کا کہنا ہے کہ شام کے بحران کا مستقل حل اسی میں ہے کہ وہاں سیاسی عمل میں سبھی گروپوں کو شامل کر کے ایک حکومت قائم کی جائے۔
The ultimate goal of a constitutional process is to enable the Syrian people to freely and independently determine their own future۔
اس آئینی عمل کا واحد مقصد یہ ہے کہ شام کے عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ آزادی سے اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں۔ سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 میں اقوام متحدہ کی جانب سے شام میں قیام امن کے لیے روڈ میپ تجویز کیا گیا ہے اور اسی اختیار کے تحت ایک نیا آئین تشکیل دیا جائے گا جو جنیوا عمل کے تحت تیار ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ابھی آپ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی سن رہے تھے، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ شام کے لیے اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ روس کی جانب سے بلائے جانے والی شام میں قیام امن کی کانفرنس میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اس بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اور اب سنیے، امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے ہوائی میں جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سے ملاقات کی اور شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ رپورٹ بھی پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
جمعے کے روز امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سے ملاقات کی اور شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دیگر اہم مسائل پر بھی بات چیت کی جائے۔ انہوں نے جنوبی کوریا کو امریکی حمایت کا بھرپور یقین دلاتے ہوئے کہا،
Our combined militaries stand shoulder to shoulder, ready to defend against any attack.
ہماری مشترکہ فوجیں شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور جنوبی کوریا یا امریکہ پر ہر حملے کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ ممکنہ خطرات کے سلسلے میں ہماری دفاعی حکمت عملی میں عسکری آپشن بھی شامل ہے۔ اس خطرے کے مقابلے کے لیے ہم نہ صرف سفارتی سطح پر تیار ہیں بلکہ اس کے پیچھے فوجی آپشن بھی موجود ہے، تاکہ ہمارے سفارتکاروں کو یہ احساس رہے کہ ان کے ساتھ فوجی قوت بھی ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان حالیہ مذاکرات موسم سرما کے اولمپک مقابلوں میں شمالی کوریا کے حصہ لینے کے سلسلے میں تھے۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے ان مقابلوں میں شرکت کے لیے شمالی کوریا نے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے ان مذاکرات کی تعریف کی ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی کوشش ہے کہ وہ شمالی کوریا کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ کرے۔ اسی ہفتے جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ فوجی آپشن ناقابل قبول ہے، تنازعات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ یو ایس کوریا انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار جان میرل کہتے ہیں،
The problem is war by inadvertence or by accident. When you have a highly pressurized situation, anything can happen.
مسئلہ یہ ہے کہ جنگ چاہے ارادی ہو یا حادثاتی، اس کے نتائج کے بارے میں کوئی پیش گوئی ممکن نہیں ہے، کیونکہ فریقین ایک دوسرے کے ارادوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ معاملات ڈپلومیسی کے ذریعے حل کیے جائیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں خواتین کی طرف سے شروع کی گئی می ٹو اور خواتین مارچوں کی تحریک سے ملک کی سیاسی بحث میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ ان تحریکوں سے متاثر ہو کر خواتین کی ریکارڈ تعداد امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سامنے آ رہی ہے۔ خواتین کی یہ نئی نسل امریکی سیاست میں کیا تبدیلیاں لائے گی؟ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
گزشتہ سال کے وومین مارچ نے ایلیسن گیلبریتھ کو پرجوش کر دیا اور وہ اس دفعہ کانگریس کا رکن بننے کی امیدوار ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
I have life experience too. I understand.
مجھے بھی زندگی کا تجربہ ہے، میں جانتی ہوں کہ عام لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ چند ہفتے قبل ایلیسن نے اپنے ریپبلکن رکن کانگریس کے خلاف لڑنے کا اس وقت فیصلہ کیا جب رکن کانگریس نے ایلیسن کی جانب سے ہیلتھ کیئر کی سبسڈی قائم رکھنے کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ اگر خواتین ہیلتھ انشورنس کے لیے زیادہ بل ادا کر رہی ہیں تو کس کو اس پر اعتراض ہوگا. تاہم ایلیسن کہتی ہیں کہ انہیں محسوس ہوا کہ خواتین کو ضرور اعتراض ہوگا. ایلیسن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے حریف کی سیاسی تجربہ کاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا، میں نے سوچا یہ لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں، ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے ہے کیا، یہ کیا کرتے رہے ہیں اور آخر ان کی قابلیت کیا ہے. دنیا بھر میں خواتین کی سیاست میں نمائندگی کے لحاظ سے امریکہ دنیا کے 103 ملکوں سے پیچھے ہے. حال ہی میں اراکین کانگریس کی جانب سے بڑی تعداد میں استعفوں کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جو خواتین ان مشکلات کے باوجود الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو انہیں کیپیٹل ہل پر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹ جماعت کی رکن تلسی گیبرٹ کا کہنا ہے کہ جنسی طور پر دوسروں کا استحصال کرنے والے لمبے عرصے سے عوام کے ادارے میں آزادانہ پھرتے رہے، جبکہ جنسی استحصال اور تشدد کا شکار افراد کو تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر اب بہت ہو گیا. لیکن امریکہ میں می ٹو کے نام سے شروع ہونے والی بحث پر کسی ایک جماعت کی اجارہ داری نہیں. اس بارے میں رائٹ ناؤ وومن پیک کی جینیفر ہگنز کہتی ہیں کہ مجھے می ٹو مہم کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت سے نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا تعلق صنف سے ہے. جینیفر کہتی ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کئی ڈیموکریٹ خواتین کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب ریپبلیکن پارٹی ان خواتین کو فوقیت دے گی جو مسائل کا حل نکالنا جانتی ہیں اور واشنگٹن کے ماحول کو بہتر بنانے کی خواہش مند ہیں. سیاسی مبصرین کے مطابق یہ نئے خیالات امریکی کانگریس کی شکل ہی نہیں، روایتی کردار بھی تبدیل کر سکتے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ترک صدر رجب طیب اردوان نے بارہا اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ شام میں کرد علاقے میں فوجی آپریشن میں توسیع کریں گے اور ان جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جائے گا جو بقول ان کے ترکی میں کاروائیاں کرنے والے کردش گروپ کے ساتھ منسلک ہیں. انکرا میں بات کرتے ہوئے مسٹر اردوان نے کہا کہ ترکی فوجیں آفرین کی جانب مشرق کی طرف مزید پیش قدمی کریں گی. یہ علاقہ شام کی سرحد کے پار ترکی کے ساتھ ملا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس آپریشن کو مومبیز شہر سے آگے عراقی سرحد کے قریب مزید مشرقی سمت لے کر جائیں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ایک بھی دہشت گرد موجود رہا. دنیا بھر میں ہفتے کے روز ہولوکاسٹ کی یاد میں دن منایا گیا جو 1945 میں جرمنی میں نازیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم سے بچ جانے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں ہولوکاسٹ میوزیم میں دنیا بھر سے عہدیدار اس قتل عام کی یاد میں جمع ہوئے یورپی یونین امبیسیڈر ڈیوڈ او سلیوان نے کہا کہ میوزیم کی جانب سے اس قتل و غارت کی یاد منانا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلیں ماضی کی سفاکیوں کے بارے میں جان سکیں. میوزیم کے حکام نے ڈاکٹر محمد علیسا کی جانب سے ایک خط پڑھ کر سنایا جو سعودی عرب میں قائم مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں. امریکہ میں شوبز کی مشہور شخصیت اوپرا ونفری نے امریکی صدر کا انتخاب لڑنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے. اوپرا ونفری ایک انتہائی مقبول ٹی وی شو کی میزبانی کی حیثیت سے غیر معمولی شہرت کی حامل ہیں. 25 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے اس ٹی وی شو کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود اپنی میڈیا امپائر قائم کر لی تھی. اس امپائر میں شوبیز کا ایک رسالہ شائع کرنے کے علاوہ فلم سازی، ٹیلی ویژن پروڈکشن، کیبل ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ ریڈیو شامل ہیں. یوں 63 سالہ اوپرا ونفری کا شمار اب دنیا کی امیر ترین خواتین میں کیا جاتا ہے. گزشتہ چند ہفتوں سے کچھ حلقوں میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہ 2000 میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے مخالف امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے کے بارے میں غور کر رہی ہیں. تاہم انہوں نے انسٹائل میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں صدارتی انتخاب میں حصہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اوپرا ونفری فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. انہوں نے اس ماہ کے شروع میں گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب میں جن سے ہراس کے خلاف اپنی مہم می ٹو کے بارے میں تفصیل سے بات کی، جس کے بعد ایک آن لائن مہم کا آغاز ہو گیا جس میں انہیں اگلے صدارتی انتخاب میں امیدوار کے طور پر پیش کیا جانے لگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
امریکہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے مسئلے سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی کلینیکل اسسٹنٹ پروفیسر اور ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فراز زمان عباسی نے امریکہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے بارے میں گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ہر 4 لڑکیوں میں سے ایک اور ہر 6 لڑکوں میں سے ایک 18 سال کی عمر تک جنسی زیادتی کا شکار بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
پیڈوفیلیا وہ بیماری ہے کہ جو لوگ بچوں کی تصویریں دیکھ کے، بچوں کے بارے میں سوچ کے، یا بچوں سے جنسی عمل کر کے انہیں سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ بٹ اس کے علاوہ دیر از اے ڈفرنس، سیکشوئل پریڈیٹرز وہ لوگ جیسا یہ زینب کے ساتھ واقعہ ہوا، یا یہ شخص جو 12 اور بچیوں کے ساتھ یہ واقعہ کر چکا تھا، ان کو ہم سیکشوئل پریڈیٹرز کہتے ہیں۔ ان کے اندر بہت ذہنی مسائل ہوتے ہیں۔ ان کے اگر آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات، اس انسان کو اپنی کسی غلط حرکت کا احساس نہیں ہے، سو ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ بہت اپنا اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی کوئی کلوز ریلیشن شپ نہیں ہوتی، فیملی میں رہتے ہوئے بھی ان کی کوئی فیملی سے کنیکشن نہیں ہے، شادی نہیں ہوگی، کوئی انٹیمیٹ دوسری ریلیشن شپس نہیں ہوں گی۔ اینڈ دس از آلسو کہ اٹس اے وے آؤٹ فار دیئر اسٹریس اینڈ اینگزائٹی۔ جیسے ہم کبھی اینگزائٹی میں آ کے آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، یا آپ کوئی ایسا کہہ لیں کہ کام کرتے ہیں، یا کسی کو ٹی وی دیکھنا پسند ہے کسی کو، لٹرلی ان لوگوں کی جب اینگزائٹی اینڈ اسٹریس بڑھتا ہے، دے گو اینڈ وانٹ ٹو ہرٹ اے کڈ۔ یہ بچوں میں کے ساتھ جا کے جنسی عمل کرتے ہیں، اور ان سم کیسز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم بچوں کو مدد کر رہے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم انہیں امپروو کر رہے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بڑی ڈسٹارشنز ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ پر میں ذرا ایم گارڈڈ، میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میں بولوں کہ سارے یہ سیکشوئل پریڈیٹرز جو ہیں وہ مینٹلی ایل ہیں۔ یہ ایک سرٹن ایک بیماری ضرور ہے جو پیڈوفیلیا میں کہہ لیں یا سیکشوئل پریڈیٹرز میں پائی جاتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سوشل اسٹریسز۔ تو ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ بچے جن کے ساتھ خود یہ ہو چکا ہے بچپن میں، وہ خود شکار ہوئے ہیں، اپنے کسی نے ان سے یا تو فزیکل ابیوز کی ہے، ایموشنل ابیوز کی ہے، یا سیکشوئل ابیوز کے خود وکٹمز ہیں، وہ پھر جا کے آ کے دوسرے بچوں کو سیم جنسی مطلب دین دے ڈو دا سیم ٹو دا ادر کڈز۔ تو معاشی پرابلمس بھی ہیں، سوشل اسٹریسز بھی ہیں، اور سیکشولی بھی آپ کو النس ہو سکتی ہے۔
ڈاکٹر فراز زمان عباسی نے کہا کہ امریکہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے اس مسئلے کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا،
تو یہاں پہ بڑے سخت لاز ہیں، اس میں آپ ایک دفعہ آپ پریزن جا سکتے ہیں، آپ کی پراپرٹی ضبط ہو سکتی ہے، پر سب سے بڑی بات ہے سیکشوئل آفینڈر رجسٹری ہے، تو آپ کا نام اس رجسٹری میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کسی محلے میں نہیں رہ سکتے، آپ اسکول کے آس پاس نہیں رہ سکتے، آپ کسی بچوں کے پلے گراؤنڈ کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کہیں بچوں کے ساتھ اگر آپ کو دیکھا جائے گا تو اینی بڈی کین رپورٹ یو، اینی بڈی۔ آپ جب ہم ایسے وہ ہے ویب سائٹس ہیں کہ آپ اپنے ایریا کا نمبر ڈالیں کہ بھائی میرا یہ ایڈریس ہے، ہمارے علاقے کے سمجھے ریڈیس میں کون کون سیکشوئل پریڈیٹرز ہیں، تو آپ کی نوکری کے کرتے ہوئے آپ کے وہ آپ کا آ جاتا ہے کہ یو آر اے سیکشوئل پریڈیٹر، آپ کی گاڑی پہ لگا ہوا ہو سکتا ہے، آپ کے ویب سائٹس پہ یہ آ جاتا ہے۔ سو اٹس لائک ساری دنیا، مطلب ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک اگر ایک دفعہ آپ نے یہ اریسٹ ہو گئے ہیں اور آپ پہ یہ چیز پروف ہو گئی ہے، دین کوئی چھپانے کی نہیں ہے، دین ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، آپ بڑے ویزبلی آپ کو لوگ جانتے ہیں کہ بھائی یہ ایک سیکشوئل آفینڈر ہے، آپ کو اپارٹمنٹ رینٹ نہیں ہو سکے گا، سو جیل بھی ہے، آپ کو کمپلسری بیہیویئرل ٹریننگ میں بھی بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں آپ کو تھراپی کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز ہے وچ از کیمیکل کیسٹریشن، آپ کو ایسے دوائیاں اور ہارمونس دیے جاتے ہیں کہ آپ کی جنسی ڈرائیو ختم ہو جائے۔ بٹ ان سم سیویئر کیسز، اگر جیسے زینب کا واقعہ ہے، اس کیس میں تو آپ کو پینلٹی، لائف امپریزنمنٹ ٹو ڈیتھ پینلٹی بھی ہے۔
یہ تھی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی کلینکل اسسٹنٹ پروفیسر اور ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فراز زمان عباسی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی. سادیا اسد کو اجازت دیجیے اور اب آپ سنیں گے ہمارا پروگرام جہاں رنگ, جس کی میزبان ہیں بہجت جیلانی.